الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ سے پہلی آیت کے شان نزول اور اس کی تفسیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رجم کی سزا کے بارے میں یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصل حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہاں پر اسی سیاق و سباق میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا رجم کرنا ہے، اور یہ حکم تورات شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ لوگ تورات پر ایمان لانے کے مدعی بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے. اب اس حکم کو نہ ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے آپ سے فیصلہ طلب کرنا، فرمایا کہ یہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے آپ کو حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. تو جب ان کے پاس حکم بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے، اور اس کو یہ تسلیم بھی کرتے ہیں، تو اب اسے چھوڑ کر آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود آپ کو حاکم بنانا، یہ نہایت تعجب کی بات. اس کے بعد تورات کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے. تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں. اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئیں، پہلی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور تورات میں ہدایت اور نور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب نور بھی ہے اور ہدایت کا منبع بھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فرما بردار نبی اور علماء اور فقہا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، بشمول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے زمانے کے، وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق یہودیوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے. اور اب فرمایا موجودہ زمانے کے یہودیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تورات شریف میں تحریف کی اور اس میں تغیر و تبدل کیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کا ڈر نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو۔ دنیاوی مفادات کی خاطر تورات شریف کے احکام کو نہ بدلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت کو نہ چھپاؤ، اور جو احکام الہیہ اللہ عز و جل نے تورات میں بیان فرمائے ہیں اپنے مالی مفادات کی خاطر ان میں رد و بدل نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص ہوگا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بطور خاص بیان فرمائی گئیں۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زخموں کا قصاص لیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، یا اس کا کان جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، یا اس کی ناک کاٹ دیتا ہے، یا اس کی ناک کو زخمی کر دیتا ہے، تو ان زخموں کا اور ان جرائم کا قصاص لیا جائے گا۔ اب یہ حکم جو ہے یہ تو تورات میں بیان فرمایا گیا، لیکن اب یہی حکم قرآن پاک میں بھی نقل کیا گیا۔ تو ہماری شریعت کا قاعدہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام کہ جنہیں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا اور انہیں منسوخ نہ فرمایا، اور اس کے بارے میں کوئی یہ حکم ارشاد نہ فرمایا کہ یہ حکم ختم ہو چکا ہے، وہ ہماری شریعت کا بھی حکم ہوگا۔ تو یہاں پر جو حکم بیان کیا گیا یہ ہماری شریعت اسلامیہ کا بھی حکم ہے۔ اب جو یہاں حکم بیان کیا گیا، کیونکہ اس میں بہت ساری تفصیل ہے، عضو کے بدلے میں عضو کب کاٹا جائے گا، زخم کے بدلے میں زخم کب لگایا جائے گا، تو یہ فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی فمن تصدق بھی فہو کفارت اللہ، جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے حصے کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ جس آدمی نے دوسرے کو قتل کیا یا زخمی کیا، اب وہ قصاص کے لیے اپنے آپ کو بخوشی پیش کر دیتا ہے گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے، تو اب اس کا اپنے آپ کو بخوشی پیش کر دینا یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہاں یہ فضیلت مقتول کے یا مقتول کے ورثہ یا اس زخمی آدمی کے لیے بیان کی گئی ہے جسے یہ حق دیا گیا کہ وہ قصاص لے، تو اسے فرمایا گیا کہ اگر وہ قصاص کو معاف کر دے گا تو یہ معاف کرنا اللہ عز و جل اس کی گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنا دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اس آیت مبارکہ میں جو اوصاف تورات کے بارے میں بیان کیے گئے، اللہ عز و جل نے وہی اوصاف انجیل کے بارے میں بیان کیے. گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی عظمت و شان کا بیان ہے. پہلے تورات کے بارے میں بیان کیا گیا, اس آیت میں انجیل کے بارے میں بیان کیا گیا, اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور انجیل, یہ دونوں تورات شریف کے احکام کی تصدیق کرنے والے, تورات کی تصدیق کرنے والے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو بیان کرنے والے ہیں. ہاں کچھ احکام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات شریف کے اللہ عز و جل کے حکم سے جو بیان فرمائے وہ منسوخ کر کے بیان فرمائے, کہ تورات شریف کے اندر حکم کچھ اور دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منسوخ ہونے کے بعد دوسرا حکم ارشاد فرمایا. اور تورات کی فضیلت بھی یہی بیان فرمائی کہ فیہ ہدم و نور, انجیل کی فضیلت بھی یہی بیان فرمائی فیہ ہدم و نور, کہ اس میں ہدایت اور نور ہے. وہ ہدم و موعظۃ للمتقین, اور یہ ہدایت ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے. اب اس کے بعد اہل انجیل کو فرمایا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے, اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں. اہل انجیل کو فرمایا گیا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. اس حکم کا مطلب کیا ہے کہ اہل انجیل انجیل کے مطابق فیصلہ کریں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. مفسرین کرام نے اس کے متعدد مفہوم بیان کیے. پہلا مفہوم یہ بیان کیا کہ انجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو دلائل ہیں اور آپ پر جو ایمان لانے کا حکم ہے, اہل انجیل کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ اہل انجیل انجیل کے ان احکام پر عمل کریں جنہیں قرآن نے منسوخ نہیں کیا. تو اخلاقیات اور عقائد اور اس کے علاوہ وہ احکام کے جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا ان پر عمل کرنے کا فرمایا گیا. تیسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ انجیل کے احکام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل انجیل انجیل میں کوئی تحریف نہ کرے جیسے تورات کے اندر یہودیوں نے تحریف کی. یہ تین مفہوم بیان کیے. ان کے بعد البحر المحیط کے اندر فرمایا گیا کہ تحقیق یہ ہے کہ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ اہل انجیل انجیل کے مطابق حکم کرے, یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے متعلق نہیں, بلکہ یہ حکم اہل انجیل کو ان کے اپنے زمانے میں دیا گیا تھا, جیسے ہمیں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. تو اہل انجیل کو جب انجیل نازل کی گئی تو اس وقت حکم دیا گیا کہ اے اہل انجیل انجیل کے مطابق فیصلہ کرو. قرآن پاک کے نزول کے بعد کسی آسمانی کتاب پر اس کے فروعات پر عمل کرنا جائز نہیں, اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے حبیب, ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے. تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو, اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر اس نے ایسا نہ کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے, تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں تورات اور انجیل کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری یعنی قرآن پاک، اور یہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی حقانیت کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں اللہ عز و جل نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی قرآن پاک کے مطابق ان اہل کتاب کے اندر فیصلہ کریں۔ اور اب ہر آدمی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر، حق کون سا آیا؟ قرآن، اسلام اور دین حق۔ اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ اور اب ایک عالمی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ اللہ عز و جل نے مختلف قوموں کو مختلف دین عطا فرمائے۔ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے آیا۔ اب فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو ایک شریعت عطا فرمائی۔ تو شریعت اور دین کے اعتبار سے چند چیزیں وہ ہیں جو وضاحت طلب ہے کہ چند چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر آسمانی دین میں مشترک رہی۔ اسلام جس نام سے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا آیا، اس میں وہ چیزیں مشترک رہی۔ نمبر ایک، عقائد، اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت، انبیاء کی نبوت، کتابوں کا نزول، حشر و نشر، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ ہیں کہ جس میں کسی بھی شریعت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر دین کے اندر عقائد اسی طرح چلتے آئے۔ اسی طرح اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے اندر صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے اور یہ ساری چیزیں، اسی طرح حسد، بغض، کینے، تکبر کی حرمت ہے۔ یہ وہ احکام ہے کہ جو ہر دین کے اندر اسی طرح چلتے آئے کہ جس طرح آج ہمارے پاس دین اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ اب کچھ فروعی مسائل اور کچھ فروعی چیزیں ہیں جو مختلف ادیان کے اندر مختلف ہوتی آئیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی شریعت میں مال غنیمت کو حرام قرار دیا گیا، ہماری شریعت کے اندر اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ ان کی شریعت کے اندر نمازوں کی تعداد مختلف تھی، نمازوں کا طریقہ مختلف تھا، نمازوں کے اندر پڑھے جانے والی اشیاء مختلف تھیں، اسی طرح ان کے روزوں کی تعداد مختلف تھی، اور ان کے مقابلے میں ہمارے دین کے اندر یہ احکام مختلف ہیں۔ تو یہ وہ فروعی احکام ہیں کہ جو ہر شریعت میں جدا ہوتے آئے، لیکن عقائد اور اخلاقیات کی تعلیم جو ہے یہ ہر شریعت کے اندر ایک ہی طریقے سے چلتی آئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل قادر ہے کہ سب کو ایک ہی دین پر جمع کر دے اور سب کو ایک ہی شریعت پر چلا دے اور سب کو ایک ہی شریعت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں کیوں عطا فرمائیں؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، وہ جواب بیسیوں جگہ پر کام آنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس کی اپنی حکمت کے تقاضے ہیں، جس کو وہ جانتا ہے، جو اسے معلوم ہے اور وہ سب سے بڑھ کر علم والا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے سب کو ایک شریعت نہ دی، سب کو ایک امت نہ بنایا، تو اس میں اللہ عز و جل کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں تک ہماری رسائی ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ البتہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف شریعتیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو شریعتیں اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان پر تم کس حد تک عمل کرتے ہو۔ جس کے زمانے میں جو شرعی احکام اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھے وہ اسے عطا کیے گئے، تاکہ یہ دیکھا جائے اور لوگوں کی جانچ اور آزمائش ہو کہ کون اللہ تعالیٰ کے احکام پر کتنا عمل کرتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یعنی دوسری بحثوں میں پڑھنے کی بجائے کہ جن کے ساتھ انسان کا دین اور دنیا دونوں طرح کا کوئی نفع اور نقصان نہ ہو، ان بحثوں کو چھوڑ کر نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو فضولیات اور لغویات کو ترک کرنا یہ دین اسلام کے حسن میں سے ہے اور اللہ عز و جل کا حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے حسن سے ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دے. جن بحثوں میں اور جن کاموں میں انسان کے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چھوڑ کر نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور اے مسلمان, یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو, اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے, اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں. یہاں پر ہر ایک کو حکم دے دیا گیا کہ دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر شخص قرآن کے مطابق فیصلہ کرے, لوگوں کی خواہشات پر نہ چلے. اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خواہشات پر چلنے والے اور حکم الہی کو پسے پشت ڈالنے والے ہیں تو فرمایا کہ یہ فاسق اور نافرمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا, افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون. تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو نزیر اور قبیلہ بنو قریظہ, یہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ لوگ حاضر ہوئے, اور قبیلہ بنو قریظہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دستور یہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نزیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اب اسے اس کی دیت کے طور پہ یا اس کے کفارے کے طور پہ اسے 70 وسق کھجورے, یہ کھجوروں کی بہت بڑی مقدار ہے, یہ دینے پڑتے ہیں. اور اگر بنو نزیر کا کوئی آدمی قتل ہو جائے, بنو نزیر کا آدمی قتل ہوگا تو یہ 140 وسق جو ہے یہ وصول کرتے ہیں, یعنی دگنا وصول کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہلیت, میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے, کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. یہ سن کر قبیلہ بنو نزیر کے لوگ بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں, آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے, اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں کہ جو رسول کا حکم ہے اس کے برخلاف جو حکم ہے, جو رسول کی تعلیم کے برخلاف چیز ہے وہ جاہلیت کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی. اس کے بعد ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا, وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے, بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے, مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی, ان دونوں کے یہودیوں کے اندر بہت سارے دوست تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی منافق سے کہا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیسا زمانہ آ جائے، کیسے حالات آ جائیں، کس کس کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، تو میں ان کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے، فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، دلی دوستی ان کے ساتھ کرنا حرام، اسی طرح قلبی محبت ان کے ساتھ رکھنا حرام ہے، صرف اور صرف ظاہری دنیاوی تعلق ان کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے کاروبار کے حوالے سے، اس طرح کے معاملات کے حوالے سے جس کا تعلق معاشرت یا معاملات کے ساتھ ہے، بقیہ قلبی محبت اور دوستی ان کے ساتھ یہ حرام۔ دنیا جہان کے اندر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی آج اسی حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، مسلمان خواہ وہ حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں، جب سے آپس میں پھوٹ، نفرت، دشمنی، انتشار اور افراتفری کا شکار اور غیروں کو اپنا دوست بلکہ اپنا آقا مان کر چلنے لگے، اس کے بعد سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل ہو تو یہ ذلت کے دن نہ دیکھنا پڑے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا زمانہ آ جائے، گردش زمانہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لہذا ہم تو ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زمانے کی گردش کا ڈر ہے، پتہ نہیں کیسا زمانہ آ جائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے، تو پھر یہ ان سے دوستیاں کرنے والے اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں گے اور نادم ہوں گے۔ تو یہاں پر غیب کی خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، تو فتح مکہ ہوئی، مسلمان غلبہ اور قوت کے اندر آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امر کو ظاہر فرمایا، امر کو کیا ظاہر فرمایا کہ یہود سے سرزمین حجاز کو پاک کر دیا گیا، اور یا پھر منافقین کے راز کو کھول کر انہیں رسوا کر دیا گیا، تو اس وقت یہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی، تو اس وقت مسلمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے بلکہ ان کے دل تو کفار کے ساتھ تھے، تو آج ان کا پردہ افشا ہو گیا، آج ان کا پردہ کھل گیا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ چونکہ منافق کافروں سے دوستی ایمان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے، لہذا یہاں پر اسی مناسبت کے ساتھ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ خود محبت فرماتا ہے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے کوئی ہٹتا ہے تو دین کو فرق نہیں پڑتا، اللہ عز و جل دوسری قوم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی ایک قوم کے بڑے پیارے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ ان اوصاف کے حاملین کون ہیں اور یہ کن کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جن حضرات کے اوصاف بیان کیے گئے ان سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل یمن ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد انصار ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ یہ سارے حضرات ہی اس آیت کے مصداق میں داخل ہیں۔ اب جو یہاں پر ان کے اوصاف بیان کیے گئے وہ اوصاف قابل توجہ ہیں۔ پہلا وصف بیان فرمایا کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اور دوسرا وصف یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تیسرا وصف کہ یہ مسلمانوں پر نرم ہیں، چوتھا وصف کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، پانچواں وصف یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور چھٹا وصف کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ راہ خدا میں انہیں ملامت اٹھانی پڑے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، باطل کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اگر انہیں ملامت سننی پڑے تو یہ ملامت کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کامل مسلمان کے اوصاف ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا، مسلمانوں سے ہم دور رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی صحبت بھی نہیں اٹھا سکتے، اس حوالے سے ہم پریشان ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہاری قوم نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور سچے ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہے تو یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔